ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن تیار کر کے رکھی ہے نا, تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جتنا اس دنیا میں محنت کریں گے, ایفرٹ کریں گے, اسی ایفرٹ کا پھل تو ملے گا آخرت میں. تو اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں, اور جتنا یہاں پر ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے, اپنے وقت کو اپنی سب سے بڑی کموڈیٹی سمجھیں. یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دیا ہے, اور جس کے پاس جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اتنا زیادہ انویسٹ کرتا ہے. سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 39 میں, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے ایفرٹ کی. تو اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا کہیں گے, اللہ دن کے 6 گھنٹے میں نے وہ سیریل دیکھا تھا, یا سیزن دیکھا تھا, یا مووی دیکھی تھی, یا ڈرامہ دیکھا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم خواتین کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک کے بعد ایک رمضان ٹرانسمیشن دیکھے جا رہے ہیں, یا ہم ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ ڈرامہ یا جو ہیں ہم مارننگ شوز دیکھے جا رہے ہیں. یہ ایفرٹ پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں گزارا تھا وقت, کس جگہ لگایا تھا. آپ کو اور مجھے پیپل آف ایکسلنس بننا ہے. اسکالرس کہتے ہیں جو کام کریں بہترین طریقے سے کریں. جیسے آپ میں سے جو خواتین ہیں افطاری بنائیں تو بہترین طریقے سے بنائیں, روتے ہوئے کیا افطاری بنانی تو پھر بھی پڑے گی تو فائدہ, خوشی خوشی بنا لیں. اس خوشی خوشی بنانے میں آپ کے ہاتھ کی جو محبت اور مٹھاس ہے وہ آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کو ملے گی, تو آپ کے گھر میں آپ کو خود برکت محسوس ہوگی, فرمانبرداری محسوس ہوگی. جو کریں اس کو پوری کی پوری کوشش کے ساتھ کریں. اللہ کوشش کاؤنٹ کرتا ہے, اس کی فکر نہ کریں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. بعض اوقات مائیں کہتی ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اپنے اسکول میں بچوں کو فرینڈس کو بتایا کرو, بچے کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. ہوتا ہے, اللہ کیا کاؤنٹ کر رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کی بات مان لی؟ کیا اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے کتنے لوگوں نے میری بات سن لی؟ نہیں. اگر اللہ یہ کاؤنٹ کرتا ہوتا کہ کتنے لوگوں نے میری بات سن لی تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال, 950 ایئرز. اور اگر آپ اس کا گراف بناتے ہیں تو وہ گراف تو ڈکلائن ہو رہا ہوتا کنٹینیوسلی. 950 سال میں صرف روایات میں آتا ہے 80 لوگ ایمان لائے تھے, 80 only 80. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کی بات پر کتنے لوگوں نے بات مانی, اللہ دیکھے گا آپ نے ایفرٹ کتنے کی, آپ نے کوشش کتنی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب سب انبیاء کھڑے ہوں گے, کسی کے پیچھے 10 فالوور, کسی کے پیچھے 3 فالوور, کسی کے پیچھے 2 فالوور, اور بعض انبیاء ایسے ہوں گے جس کے پیچھے کوئی فالوور نہیں ہوگا, تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ آپ کی ساری جو ہے وہ زندگی ضائع ہو گئی؟ اللہ ان کی کوشش دیکھے گا, اور کوشش انسان کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے. ہم اللہ سے اسی کوشش کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو, اس کوشش کو ہمارے آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے حجت بنا دے. ہم اسی عاجزی کے ساتھ سورۃ الکہف کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف مکی سورت ہے, اور اوتھینٹک سورسز کے مطابق بعض جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں, لیکن اوتھینٹک نریشنز کے مطابق سورۃ الکہف پوری کی پوری جو ہے وہ مکی سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے جس کے الفاظ آتے ہیں سورۃ الکہف, سورۃ الطہ اور سورۃ المریم الاتق الاول. یہ شروع کی بالکل ریولیشنز میں سے ہیں, مکی دور کی ارلی ریولیشن میں سے یہ 3 سورتیں ہیں, کہف, طہ اور مریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا, دعوت کا آغاز کیا, تو جو مکہ کے مشرکین تھے قریش, وہ آپ کے دشمن بن گئے. جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے, جو آپ کے بعض دوست تھے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ وہ وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چند ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے, لیکن یہ ضرور تھا کہ نوجوان جو تھے مکہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوائن کر رہے تھے, ایمان لا رہے تھے. تو مشرکین مکہ کو مسئلہ ہوا, ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہیں, یہ اپنا دین جو بتا رہے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ فالوورز ملتے جا رہے ہیں. اور کیونکہ یہ وہ لوگ تھے مکہ کے جن میں کئی ہزاروں سال سے کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا, اور یہ جو تھے یہ رسول اللہ کے خلاف بھی اچانک سے ہو گئے تھے, اس لیے کہ رسول اللہ کے فین ہوتے تھے ایک طرح سے, آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. لیکن جب یہ اس طرح سے دین کا آغاز ہوا تو ان کے اندر کا گرچ, ان کے اندر کا کینہ باہر آ گیا. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، نظر بن حارث ان کا ایک وہ تھا لیڈر تھا، بعض قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نظر بن حارث سے کہا کہ آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ محمد اصل میں اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یثرب کے جو جیوز ہیں عالم، اس لیے کہ یثرب میں یہودی ہوتے تھے، مدینہ جو مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ میں یہودی عالم ہوتے تھے، مدینہ میں ہی نصارہ تھے اور مدینہ میں ہی جیوز تھے، کرسچن اور جیوز دونوں مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں گی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا آغاز ہوا ہے، اس وقت پورا قریش جو تھا اس میں زیادہ تر آپ کو مشرکین ملتے تھے. جتنا جی جوش جو آپ کے لوگ تھے اور جو کرسچن لوگ تھے، یہ یثرب اور حجاز کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اس مکہ کے پورشن میں نہیں تھے. تو ان کے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے ایک لیڈر کو یثرب بھیجیں گے اور وہاں پر وہ جو یہودی عالم ہیں ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی اللہ کے رسول ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ ہم ان کو جو ہیں وہ شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب پاپولر ہوتے جا رہے ہیں مکہ کے اندر. تو نظر بن حارث ہی جو تھا یہ ان کے سارے لیڈرز کی طرف سے مل کر مدینہ پہنچا، اور جب یہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر اس نے یہودی عالموں سے ملنا شروع کیا. تو جب ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں تو اسے بعض یہودی علماء نے نظر بن حارث کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کوئی جن آ کر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل کی لائن تھی، جیوز کی لائن تھی، اس میں ہزاروں سال سے انبیاء مستقل اور رسول آ رہے تھے. آپ اگر وہ اس کا فیملی ٹری پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے دونوں جو تھے وہ ذریت تھے، بنی اسرائیلی بھی اور ادھر یہ قریش کے لوگ بھی. بنی اسرائیلی جو تھے وہ چل رہے تھے اسحاق علیہ السلام سے، اور جو قریش کے لوگ تھے یہ چل رہے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کی لائن میں اس ذریت میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، جبکہ بنی اسرائیلوں میں کنٹینیوسلی جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں فقفینا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تار توڑا ہی نہیں، ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور بعض اوقات ایک ہوتا تھا تو ایک اور موجود ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ موجود تھے. تو نظر بن حارث جو تھا وہ یہودی علماء کے پاس پہنچا تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے ان صاحب سے جا کے جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوں، ان سے تین سوال کرو، اگر وہ ان تین کا جواب دے دیں تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور اگر وہ ان تین کا جواب نہ دے سکیں تو تم ان کو قتل کر دینا. اس لیے کہ بنی اسرائیلیوں کی عادت تھی، کیا عادت تھی بنی اسرائیلیوں کی، اپنے انبیاء کو قتل کر دینا، اور انبیاء کو قتل کر دینا اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لینا اور پھر اللہ کے سامنے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا. تو نظر بن حارث جب واپس مکہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیلی کے جو علماء ہیں انہوں نے تین سوال بتائے. اچھا، یہ جو قریش کا علاقہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت تھی، کیونکہ ان میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی کئی ہزار سال سے، ان میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، تو ان کو ان باتوں کا بالکل علم ہی نہیں تھا. ان کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کے حج کے طریقے یا طواف کے طریقے بھی تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹارٹ ہو چکے تھے، یہ طواف بھی برہنہ نیکڈ کیا کرتے تھے، اور ان کے حج کے طریقے بھی جو تھے بالکل ڈسٹارٹڈ تھے. تو جو تین سوال بنی اسرائیلیوں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھئے محمد سے کہ روح کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ ان کے علماء نے بتایا تھا نظر بن حارث کو کہ اگر وہ بتا دیں کہ روح کیا ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ روح کیا ہوتی ہے اٹس بیونڈ آر امیجنیشن، اللہ نے انسانوں کو نہیں بتایا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اللہ نے جواب کیا دیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، دیٹس اٹ، بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے، کچھ نہیں بتائی ڈیٹیل کہ کیا ہے، بس اتنا بتا دیا کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، کیا ہوتی ہے یہ نہیں بتایا، اور یہ کسی بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بتایا گیا. تو جو یہودی عالم تھے انہوں نے ان کو بتا کے بھیجا کہ ان سے پوچھنا روح کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب دے دیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول نہیں، اور اگر وہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھنا ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر پوچھنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ جو عرب کے لوگ تھے اور خاص طور پہ یہ جو مکہ کا علاقہ تھا قریش کا علاقہ، یہ اصحاب کہف سے بالکل واقف نہیں تھا، इनको बिल्कुल कोई इन तक स्टोरी नहीं पहुंची थी, इसलिए कि अगर आप इनका जियोलॉजिकली इनका बैकग्राउंड देखें तो ये अरब का इलाका, ये वो इलाका बनता था बीच का कि जिसके अंदर ये दुनिया से कटे हुए थे बिल्कुल। इनके ऊपर आकर किसी ने इन्वेड भी नहीं किया। इनके एक तरफ एक बहुत बड़ी एम्पायर और दूसरी तरफ भी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, एक तरफ रोमन्स थे और एक तरफ पर्शियन एम्पायर्स थे, लेकिन उन दोनों बड़ी एम्पायर्स ने कभी अपना बैकयार्ड बड़ा करने के लिए इस एरिया के ऊपर हमला नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि यहाँ बिल्कुल बैरन था, ऑयल तो नहीं निकला था ना उस वक्त जैसे आज इस वक्त सिचुएशन है, बिल्कुल बैरन इलाका था, तपती सहरा होती थी और डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर 50+ जाता है तो आप देखें क्या हाल होता होगा, पानी बहुत रेयर था। ये जितनी बड़ी एम्पायर्स दोनों तरफ थी इन्होंने कभी भी इंटरेक्शन नहीं किया। तो ये अरब का जो कुरैश का इलाका था ये बिल्कुल दुनिया से कटे हुए थे, इनको नहीं मालूम था असहाबे कहफ क्या है। तो इन्होंने आकर ये बात अपने लीडर्स को बताई कि बनी इसराइल के उलमा कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि असहाबे कहफ का वाकया क्या है और डिटेल क्या है। और तीसरा सवाल उन्होंने किया कि उस बादशाह के बारे में बताइए जिसको अल्लाह ताला ने मशरिक से मगरिब तक की किंगडम दी थी और फिर उसने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी। ज़ुल्क़रनैन का जिक्र किया उन्होंने। तो ये तीन सवाल लेके नज़र बिन हारिस मक्का वापस आया और उन्होंने ये सोचा कि हम जाएंगे इकट्ठे होके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है इन तीनों सवालों को रखेंगे, अगर वो जवाब दे देंगे तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ये लोग आए और इन्होंने ये तीनों सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। अब एक जो तबरानी की नरेशन में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त तक एक रूटीन बन चुकी थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक रूटीन से आया करते थे। बास मौकों पर आता है कि हर 3 दिन के बाद आते थे, बास मौकों पर आता है कि हर 15 दिन के बाद आया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दिन इन कुरैश के लोगों ने लीडर्स ने सवाल पूछे वो उस रूटीन के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अगले दिन आना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ठीक है मैं कल तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर इंशाल्लाह कहना भूल गए थे। तो बाज़ रिवायात में आता है कि फिर 3 दिन के बाद, अगले दिन नहीं 3 दिन के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और बाज़ रिवायात में आता है कि नहीं 15 दिन के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। अब आप सोचें कि रसूल अल्लाह ने कहा था मैं कल बता दूंगा, और वो शख्स जो कि रसूल होने का दावा कर रहा है और वो शख्स जो कि सादिक और अमीन है वो कहता है मैं कल बता दूंगा और फिर वो कल नहीं बताते, फिर परसों गुजरती है, फिर एक और दिन, फिर एक और दिन, और 15 दिन गुजर जाते हैं। तो जो कुरैश के लीडर्स थे इन्होंने रसूल अल्लाह को मॉक करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, असल में अल्लाह के रसूल नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़हनी अज़ियत से गुजरे होंगे इन दिनों में जब तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए होंगे। बहरहाल जो रिवायात ऑथेंटिक नरेशंस बताती हैं कि तकरीबन 15 दिन के बाद फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन तीनों सवालों के जवाब लेकर आए। जो रूह का सवाल किया गया था कि रूह क्या है, उसका जवाब सूरह बनी इसराइल के जरिए दिया गया। सूरह बनी इसराइल की वो आयात भी इसी मौके पर नाजिल हुई जिसके लिए आपको भी बताया कि वो इन्होंने जो आयत सवाल किया था रूह का उस पर आयत नाजिल हुई वयसअलूना का अनिर रूह वकुल रूहु मिन अम्री रब्बी। ये सूरह बनी इसराइल की ही आयत है कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि रूह अल्लाह का अमर है और अल्लाह ही इसकी असल हकीकत जानता है, इंसानियत के लिए, इंसान के लिए इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और बाकी दोनों सवालों के जवाब सूरह कहफ के अंदर दिए गए। जो असहाबे गार थे, असहाबे कहफ थे, उनका वाकया सूरह कहफ के अंदर आ गया शुरू में, और जो ज़ुल्क़रनैन था उसका जिक्र जो था वो आ गया तकरीबन सूरह कहफ के एंड के ऊपर कि ये कौन है और इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या चीज़ जो थी वो रखी थी अहम। तो इस तरह से ये सवालों के जवाब जो थे वो अल्लाह ताला के रसूल के जरिए लोगों को दिए गए। अब सूरह कहफ और सूरह कहफ का हमारी जिंदगियों में अहम होना, ये तो बैकग्राउंड था ना कि सूरह कहफ किस वक्त नाजिल हुई। सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियों में एक तरह से हर हफ्ते की रूटीन में शामिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कोशिश करते होंगे कि आप लोग सूरह कहफ को हर जुमे के जुमे जरूर पढ़ें, इसलिए कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरगीब दी हुई सूरत है। बाज़ सूरतों के बारे में हमें फजाइल मिलते हैं, उनके वर्चूस मिलते हैं, लेकिन उसकी सुन्नत से कोई सनद नहीं मिलती है। तो बेशक कोशिश ये करें, पूरा कुरान यकीनन अल्लाह की तरफ से है, पूरा कुरान शिफा है, लेकिन जिन सूरतों को, जिन आयात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फजीलत दे दी गई है हमारा काम है हम उनको थामें ज़रूर, और जिस वक्त उनको पढ़ने का कहा गया है हम उनको ज़रूर पढ़ें। जैसे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात कब कहा रसूल अल्लाह ने पढ़ने को, ہر رات سونے سے پہلے ضرور پڑھیے. دو فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو آپ کی صبح تک حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے سورہ ملک کب پڑھنے کا کہا؟ عشاء کی نماز اور سونے کے درمیان جب آپ کو موقع مل جائے آپ اپنی جو ہے سورہ ملک پڑھ لیجئے. اسی طرح سے ہر جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے. اور کیوں سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے؟ اگر آپ انشاءاللہ جب آپ سورہ کہف کو مکمل پڑھ لیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ الکہف اصل میں, ویسے تو پورا قرآن ہی ہے لیکن سورۃ الکہف اسپیسیفکلی بہت ہی کم آیات کے اندر آپ کو مسلمانوں کی مسائل جو اس وقت ہیں اس کا حل دے دیتی ہے. اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسائل کی بمبارٹمنٹ ہے, چاہے آپ انڈیویجولی دیکھ لیں چاہے آپ کلیکٹیولی دیکھ لیں. مسلمان چاہے امت کے طور پر دیکھ لیں یا مسلمان چاہے جیوگرافیکل جو کنٹریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, ایک کے بعد ایک ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا. اور بعض اوقات ہم مسلمان اگر ایک بڑے سکوپ سے ہٹ کر انڈیویجولی بھی دیکھیں انفرادی طور پر بھی, تو آپ اور میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مشکل کے بعد ایک اور مشکل آ جاتی ہے, ایک سالو ہوتی ہے تو ایک اور مشکل آ جاتی ہے, ایک ہرڈل ہم کراس کرتے ہیں تو ایک اور رکاوٹ سامنے کھڑی ہوتی ہے. اس سارے کے اندر سورہ کہف اصل میں آپ کو اور مجھے بہت سی ریمیڈیز بتاتی ہے اور بہت سا طریقے بتاتی ہے. سورہ کہف کے اندر آپ کو جو جسٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں انسان کے. اور اگر میں اس کو ایک جملے میں بولوں سورہ کہف کی تھیم کو, کہ سورہ کہف کی تھیم کیا ہے, جب آپ اللہ کی طرف پروٹیکشن کے لیے پلٹیں گے تو اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. دس از دا سمپل ون لائنر تھیم آف سورۃ الکہف. جو انسان پناہ لینے کے لیے اللہ کی طرف جائے گا ایمان رکھیں اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور یہ جملہ ہم ہر پریشانی پر اگر اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا ہے. سورۃ الکہف کی کئی برکتیں آپ کو احادیث میں مل جاتی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور پاس ہی اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو ایک بادل قریب آتا ہے اور پھر میں جب تلاوت روک دیتا ہوں تو بادل اوپر چلا جاتا ہے. تو جب یہ بادل شینڈلیئر کی طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا, آپ امیجن کریں یہ شینڈلیئر لگا ہوا ہے اور ہم بول رہے ہوں تو یہ شینڈلیئر نیچے آنا شروع ہو جائے آہستہ 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 آہستہ, اور پھر آہستہ آہستہ آپ بولنا بند کر دیں تو اوپر جانے لگ جائے. تو ظاہری بات ہے جانور جو ہوتے ہیں ان کی سینسز ویسے بھی بڑی شارپ ہوتے ہیں, تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدک رہا تھا تو یہ پریشان ہو گئے. جب یہ پریشان ہوئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اس لیے کہ ان یوژول تھا نا بادل کا اس طرح اوپر نیچے کرنا ان کے سر کے اوپر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بخاری میں آتا ہے آپ نے یہ سارا واقعہ سن کر فرمایا اقرا فلان, پڑھتے رہو, یعنی تم جو پڑھ رہے تھے وہ تم پڑھتے رہو. فإنها سکینۃ, یہ سکینت ہے, یہ جو تمہارے اوپر بادل آگے پیچھے ہو رہا ہے یہ سکینت ہے. تنزلت عند القرآن, یہ قرآن کے پاس نازل ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے تنزلت للقرآن, یہ قرآن کے لیے نازل ہوتی ہے. اور امام ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ یہ جو سکینہ ہے اصل میں یہ فرشتے ہیں, اس لیے کہ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں سلامتی اور وہاں سکون ہوتا ہے. تو جب سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے تو انسان اس انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں. ویسے تو یہ الحمدللہ پورے قرآن کا اصول ہے, آپ بہت ڈسٹریس کا شکار ہوں, آپ بہت پریشان ہوں, آپ انگزائٹی میں ہوں, آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. شروع میں آپ سے دو آیتیں بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, وہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو تھکا رہا ہوتا ہے. اب جیسے انسان بہت رو رہا ہو اور بہت پریشان ہو یا بہت زیادہ سٹریسڈ ہو اور اس وقت اس کو خیال آئے کہ میں قرآن کھول کر پڑھتی ہوں, تو آپ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتی ہیں اور آپ ایک آیت دو آیتیں پڑھتی ہیں تو شروع میں آپ کو بھاری لگ رہا ہوتا ہے, پھر جب آپ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو آپ کو فلو کیسے مل جاتا ہے, پھر آپ پڑھتی جاتی ہیں اور پھر آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے دل کے اوپر تسلی رکھ دی ہے, ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ سکینت ہوتی ہے اور یہ سکینت اللہ کے فرشتوں کے ذریعے نازل کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہی کہا کہ تلک السکینہ, وہ سکینہ تھی یعنی کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کو سننے کے بعد تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے. آپ دیکھیں جس گھر میں, گھر ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, آپ ہر طرح کے گھروں میں جاتی ہوں گی, بعض گھروں میں آپ جاتی ہوں گی آپ کو کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آتی ہیں, محسوس کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ اور بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کے کلام کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں وہاں وحشت ہوتی ہے. کوئی آپ کو کوئی بہت ہی خوفناک چیزیں ہر طرف نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک بہت ہی آپ کو ڈسکمفرٹ کس گھروں کے اندر محسوس ہوتا ہے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے، آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بعض گھروں کا معاملہ ہے نا. اپنے اپنے گھروں کو ہم دیکھیں، ہمارا گھر سکینت کا باعث ہے یا ہمارا گھر شیطانوں کی اماجگاہ ہے؟ ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر میں کتنا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں؟ یہ رمضان مائل اسٹون بن سکتا ہے. اگر ہم ابھی تک پچھلے 11 مہینوں سے ریگولر قرآن نہیں پڑھتے تھے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، الحمدللہ. ہم اس رمضان سے اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر تلاوت کو ضرور کریں گے، اور خود تلاوت کریں. آپ کا کیسٹ پلیئر لگا لینا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا تلاوت کرنے کا انداز ہوگا، جو آپ کا تلاوت کرنے کی فیلنگز اور جذبہ ہوگا، وہ آپ کے گھر پر سکینت نازل کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے، ابو دردہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہف سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، میمورائز کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ نے شروع کی 10 آیات کہا ہیں، اور ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ آخر کی 10 آیات ہیں. تب آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو شروع کی 10 آیات یاد کر لیجئے، یا آپ چاہیں تو آخر کی 10 آیات یاد کر لیجئے. آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف قسم من الدجال، جس کسی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اور ایک اور سند سے آتا ہے من آخر الکہف، جس نے آخر سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا فتنہ دجال سے. صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی حدیث آتی ہے، جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ دجال کیسا ہوگا، دیکھنے میں کیسا ہوگا، فزیکلی کیسا ہوگا، اور کس وقت آئے گا، جب آئے گا تو کیا معاملات ہوں گے. تو صحابہ ڈسکس کر رہے تھے، اور صحابہ جو اس حدیث کے نیریٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس طرح معاملہ بالکل ہو گیا کہ جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے مسجد میں تو کسی اوٹ کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا. جیسے آپ ہارر مووی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں بچے کیوں نہیں جا رہے ہوتے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے ابھی کہیں سے کوئی ویمپائر نکل کے آ جائے گا، ابھی کوئی زومبی نکل کے آ جائے گا، ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا. تو صحابہ اتنے ہی معصوم تھے، وہ جب دجال کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بالکل ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو کسی دیوار کے پیچھے سے جو ہے وہ دجال آ جائے گا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس بات کے اوپر جو ہو پریشان ہو رہے ہو؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہم دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے، کہ اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں تم لوگوں کے درمیان میں ہوں گا تو آئی ول بی یور پروٹیکٹر، میں تم لوگوں کو دجال سے بچاؤں گا، لیکن اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا تو آپ نے فرمایا وکل مسلم حجیج النفس ہی، تو تم میں سے ہر ایک کو اپنا خود پروٹیکٹر بننا پڑے گا. کوئی تمہیں دجال سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے بعد تمہیں خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہوگی. اور پھر آپ نے بتایا کہ تم میں سے جو کوئی سورہ کہف کی آیات پڑھے گا اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا، اور جس وقت فتنہ دجال واضح ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 10 آیتیں اپنا معمول بنا لو، تو سورہ کہف کی تلاوت اتنی ہی ضروری ہے. اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ادا لہ من النور ما بین الجمعۃین، جو ایک جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور دے دیتے ہیں. اور یہ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ نور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے میرے چہرے پہ ایسے لگے جیسے ہائی لائٹر لگا ہوا ہے، ایسا نور نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ ایسا نور بھی اللہ ہمیں دے دے، اللہ سے تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں، آخر قیامت کے دن ملے گا نا ایسا نور. اللہ تعالیٰ روز محشر میں رسول اللہ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جو وہ وضو کے اندر واش کیا کرتے تھے، 5 وقت دھویا کرتے تھے، تو وہاں پر تو ہائی لائٹر لگ جائے گا نا. تو اللہ کرے اللہ دنیا میں بھی ہائی لائٹر لگا دے، امید رکھیں. لیکن یہ جس نور کی بات کی جا رہی ہے، مفسرین کے مطابق یہ نور کیا ہے؟ نور ہدایت کا نور ہے، جس میں فتنوں کی بمبارٹمنٹ ہوگی لیکن انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے گا. تو اللہ سے امید رکھ کر اس چیز کو اپنی روٹین بنائیں اور ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیں۔ دیکھیں ہمارا جمعہ شروع ہو جاتا ہے جمعرات کی مغرب سے۔ بعض اوقات جب ہم تجوید کے ساتھ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ تھک جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت لمبی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں، سورۃ الکہف کو 3 سے 4 چنکس بنا لیں، اس میں آپ آرام آرام سے پڑھ لیں، یا 2 چنکس بنا لیں، آپ کے اپنے اوپر ہے۔ بس کوشش یہ کریں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر اگلے دن جمعے کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی جمعے کی نماز تک نہیں پڑھ پاتا ہے تو کوئی بات نہیں، جمعے کی مغرب تک پڑھ لیجئے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی مکمل کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو آزمائشوں میں پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے۔ یہ جو فتنہ دجال ہے، یہ فتنہ دجال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بتایا گیا، صرف آپ کی امت کو اس سے وارن نہیں کیا گیا، جب سے انسانیت بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو اس فتنہ دجال سے وارن کیا تھا، اور ہر آنے والا رسول اپنی اپنی قوم کو اس فتنہ دجال سے وارن کرتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ، انسانیت پر کئی آزمائشیں آئیں، انسانیت کے اوپر کئی عذاب بھی آئے، قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیں، کئی کئی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے، یہ جو جینوسائڈز ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ مرڈر ہو جاتے ہیں، جیوز کا کتنا بڑا جینوسائڈ ہوا ہے، کبھی نبوکڈ نظر کے ہاتھوں اور کبھی ہٹلر کے ہاتھوں، یہ سارے فتنے کچھ بھی نہیں تھے فتنہ دجال کے سامنے۔ جتنے بھی انسانیت کو فتنے اس وقت ہٹ کریں گے، اس میں سب سے زیادہ ہائی لیول کا جو فتنہ ہوگا وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ دجال ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو طاقت دے دیں گے کہ دجال جو ہے وہ پانی جہاں سے کہے گا وہاں سے پانی نکل آئے گا، دجال جہاں کہے گا وہاں سے جو ہے وہ پودے نکل آئیں گے، دجال کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ فوڈ اینڈ امپاورمنٹ دے دیں گے، اور جو دجال کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہوں گے، کہ وہ انسان اس کو فالو کرنے سے فلرش کرنا شروع کر دیں گے، جو دجال کو فالو نہیں کرے گا کیا ہوگا، اس کو دنیا میں ناکامی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور کون چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں سکون نہ ملے، کون چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں کامیابی نہ ملے، تو فتنہ دجال سے پناہ۔ اسی لیے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا کہا ہے کہ اللہ سے ہم فتنہ دجال سے معافی، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکار کرے۔ آپ دیکھیں بعض احادیث میں آتا ہے کہ مومنین جب دجال آئے گا تو مومنین پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگیں گے، اس لیے کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو اس سورہ کہف کی پہلی کہانی ہے، پہلی سٹوری اصحاب کہف کی، وہ بھی تو ایک ٹائرنٹ کنگ کے اگینسٹ جو تھے وہ پناہ لینے کے لیے غار میں گئے تھے، پہاڑوں میں دوڑ گئے تھے۔ تو یہ جو فتنہ دجال ہوگا یہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا کہ اس میں انسانوں کو اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اور آپ دیکھیں فتنہ دجال کی پروٹیکشن کے لیے خاص طور پر 10 آیات کا ذکر آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جو شروع کی 10 آیات ہیں۔ کم سے کم اگر کسی کو پوری سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا تو وہ یہ 10 ضرور پڑھ لیا کرے، اور ان 10 کو حفظ کرنے کا بہت انسینٹیو ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے دجال آ جائے، بیکاز دجال از اے فزیکل فگر، ابھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یاجوج ماجوج پر تو تفصیل سے بات کریں گے۔ دجال آپ کے سامنے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کے سامنے دجال آ جائے اور وہ یہ 10 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اتنی ہی اہم اور پروٹیکشن دینے والی صورتیں۔ آپ دیکھیں کہف کہتے کس کو ہیں، غار کو کہتے ہیں نا، غار از اے سمبولک پلیس آف پروٹیکشن۔ غار حرا کیا تھی؟ اللہ کے رسول دنیا کی ساری جو حسل بسل ہے اس کو چھوڑ کر اس غار میں پروٹیکشن لیا کرتے تھے، اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، تفکر کیا کرتے تھے۔ غار یہی تھی نا، غار حرا۔ غار ثور کیا تھی؟ جب ہجرت فرمائی ہے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو غار ثور میں آپ نے پناہ لی تھی۔ تو غار از اے سمبل آف پروٹیکشن، صحیح۔ سورۃ الکہف، اصل میں سورۃ الکہف کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ سورۃ البروٹیکشن۔ اٹس اے پروٹیکشن گیونگ سورہ، جو آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ اور آپ کس کی پروٹیکشن میں آتے ہیں؟ اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ سورت ہے جو آپ کو اور مجھے الحمدللہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس کا ایگزیکٹ مڈل جو بنتا ہے پورے قرآن کا۔ بعض اسکالرز نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اپنے بندے پیدا کیے جنہوں نے کئی اینگل سے قرآن کے علوم کو واضح کیا ہے۔ ایک ایک جو فیلڈ ہے قرآن کے علوم میں وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں، اور جو ایگزیکٹ مڈل ہے قرآن کے الفاظ کا وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے، وہ لفظ ہے ولیتلطف. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ مصحف کے اندر، خاص طور پہ جو ہمارے لوکل مصحف ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ والے، اس میں وہ ولیتلطف کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھتے ہیں. وہ کیوں لکھا ہوتا ہے بڑا؟ اس لیے دس از دا ایگزیکٹ مڈل آف دا قرآن. جنہوں نے، جن سکالرز نے قرآن کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے ولیتلطف، یہ قرآن کا ایگزیکٹ مڈل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟